السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجا چاہتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سلامتی کے خدشات کے باعث پشاور کے لیے 2 بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کی پروازیں معطل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
نیشنل ہیرالڈ اخبار کے فنڈ میں بدعنوانی سے متعلق ایک معاملے میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف سمن جاری. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
عالمی خبروں میں, نائجیریا میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیرس میں عراق کے معاملے پر عرب ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی ہے. سامعین, اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نواز شریف نے امن مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار عسکریت پسندوں کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا. آج وکلا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری جس میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب جاری ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو اسلام آباد میں وکلا کے نمائندوں کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ اب پوری قوم پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی, تاہم دہشت گردوں نے ایسی تمام کوششوں کو غیر مؤثر بنا دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ امن کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. ادھر صدر ممنون حسین نے بھی ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے.
ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت یکجہتی کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کریں, اور ترقی اور خوشحالی کی جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کو مکمل ہونے کا موقع دیا جائے.
دریں اثنا پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف جھڑپ میں خاصا دار فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے, جبکہ حکام کے مطابق کاروائی میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے. حکام کے مطابق تحصیل جمرود کے علاقے سور قمر نامی علاقے میں مشتبہ شدت پسندوں نے خاصا دار فورس کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا, جس میں 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ زخمی ہونے والے 8 اہلکاروں میں سے ایک نے اسپتال میں دم توڑا. سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حملے کو پسپا کر دیا. رواں ہفتے ہی خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج نے فضائی کاروائی کر کے درجنوں مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کا دعویٰ کیا تھا. اس علاقے میں پہلے بھی سیکیورٹی فورسز پر مشتبہ شدت پسند ہلاکت خیز حملے کرتے رہے ہیں. پاکستانی فوج نے رواں ماہ کے وسط سے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے, جس میں ازبک جنگجوؤں سمیت لگ بھگ 300 شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور شمالی وزیرستان میں آپریشن پر نفیسہ ہود بھائی نے جنرل عبدالقیوم سے بات کی ہے, اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے.
ہم پروگرام شمالی وزیرستان میں زمینی آپریشن, آئی ڈی پیز کی صورتحال اور پاک افغان تعاون پر خصوصی گفتگو کریں گے. اب چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل عبدالقیوم کی طرف. تو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ زمینی کارروائی سنجیدگی سے شروع ہو رہی ہے, اور کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے غیر ملکی جنگجو علاقہ چھوڑ چکے ہیں, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس موڑ پہ فوج کیا تلاش کر رہی ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے یہ ان جنگجوؤں کے کنٹرول میں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو ویکسینیشن نہیں ہو سکی. دیٹ ریزن کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ پچھلے ایک ہفتے یا 10 دنوں میں نہیں آئیں. یہ جو ہاسپٹلز میں لوگ چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے بیماریاں یہ پہلے سے بھی ہیں. تو ابھی جب اس کو کلینز کیا جائے گا, یعنی ایک تو کارڈن کیا ہوا ہے کہ ایک سکون ہے علی پور دتہ خیل اور میرن شاہ کی, اس کو کارڈن کیا ہوا ہے افواج نے اور کچھ اٹمپٹس ہوئی ہیں نکلنے کی اور ان لوگوں کو روکا ہے. لیکن میری سچی بات ہے کارڈن کرنے سے پہلے بہت سے لوگ کوسٹ کے اندر یا آگے پیچھے اپنی دوسری جو ان کی چھپنے کی جگہ ہیں وہاں چلے گئے ہوں گے. ابھی جو حکومت کا جو اور افواج پاکستان کا پلان ہے, سب سے پہلے انہوں نے انٹیلیجنس ایکوائر کی, اور ساتھ ہی ایریے کو انسرکل کیا. نمبر ٹو انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی اور اس میں بہت سارے دہشت گرد اباؤٹ 300 کے قریب جو ہیں وہ مارے گئے. ابھی اس کے بعد ڈی انڈکشن ہو رہی ہے جو ہیویلی پاپولیٹڈ ایریاز تھے اور اس کا بہت زیادہ انفیکٹ ہے, جو ریگولر کیمپوں سے کی بجائے اپنے علاقوں میں اپنی مرضی کے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے حکومت نے ان کو 15,000 روپیہ بھی دیا, ٹینٹ بھی دیا اور کہا کہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. وہ ہو رہا ہے کچھ لوگ جو بیمار ہیں ہاسپٹل کی طرف, ہاسپٹل پہلے سے ریڈی ہیں. یہ سارا ارینجمنٹ انڈر دی پاکستان آرمی کے کنٹرول میں اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. تو ابھی جو گراؤنڈ آپریشن کک آف کر رہا ہے اس کے اندر یہ پورے گلی محلوں اور ان سارے اوروں کو, اور چونکہ افواج پاکستان اگر پچھلے 10 سال سے ہیں ان کو ایک ایک پوائنٹ کا, ایک ایک ہٹ کا, ایک ایک اڈے کا پتہ ہے. ان کو کلیئر کیا جائے گا. کچھ لوگ جو اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ملیٹنٹ ہیں وہ ریزسٹ کریں گے, کیونکہ ابھی بھی اگلے دن بھی انہوں نے فائر کیا اور ایک دو ہمارے سپاہی شہید ہوئے, ان کو پکڑا جائے گا. اور جو بھاگ گئے ہیں وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ واپس نہ آ سکیں ان لائن کو سیل کرنے کی. اور ساتھ افغانستان کی حکومت سے بات ہوئی ہے کہ وہ ان کے لیے بھی وہاں گھیرا تنگ کریں اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ ان علاقوں سے ادھر نہ واپس آ سکے, اور اگر افغانستان کی سیکورٹی ایجنسیز ان کو ٹریپ کر سکتی ہیں تو ان کو اریسٹ کیا جائے.
ہمارے ساتھ ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل عبد القیوم.
دو بین الاقوامی ایئر لائنز اتحاد اور ایمریٹس نے پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے ایک طیارے پر لینڈنگ کے دوران فائرنگ کے واقعے کے بعد وہاں اپنی پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشتیاق اپنی رپورٹ میں.
سلامتی کے خدشات کے باعث دو بین الاقوامی فضائی کمپنیوں ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز نے پشاور کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں. یہ فیصلہ رواں ہفتے پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر اترنے سے چند منٹ قبل پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے طیارے پر فائرنگ کے تناظر میں کیا گیا. ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئندہ فیصلے تک پشاور کے لیے پروازیں معطل رہیں گی. پاکستان سول ایویشن کے ترجمان عابد علی خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امارات ایئر لائنز نے 1 جولائی تک پشاور کے لیے اپنی پروازیں اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست کی تھی جس کی اجازت دے دی گئی ہے.
وجہ تو سامنے نظر آ رہی ہے نا کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی اسلام پشاور ایئرپورٹ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی 2 دن پہلے, دیٹ دا بگ ریزن. ایئر لائن تو اپنی خود وہ ہے نا, ان کی وش ہے کہ جی آپریٹ کریں یا نہ کریں, اگر سچویشن ایسی خراب ہے تو وہ فی الحال انہوں نے ٹائم بینگ تو اپنا جو ہے شیڈیول جو ہے ری شیڈیول کر دیا اسلام آباد کے لیے. 1 جولائی تک ہم نے ان کی پرمیشن کر دی ہے. 1 جولائی کو کیا ڈیسیشن لیتے ہیں اور پھر وہ کیا بتاتے ہیں وہ پھر ہم دیکھیں.
منگل کی شب پشاور ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل پی آئی اے کے مسافر طیارے پر قریبی علاقے سلمان خیل سے فائرنگ کی گئی جس سے جہاز میں سوار ایک خاتون ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے تھے. پولیس کے مطابق طیارے پر 12 گولیاں فائر کی گئیں, جبکہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قریبی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران لگ بھگ 200 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا تھا. واضح رہے کہ اس سے قبل 8 جون کو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10 دہشت گردوں نے ایک مربوط حملہ کیا تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے کئی گھنٹوں کی جوابی کاروائی میں تمام 10 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا تھا. اس واقعے کے بعد بین الاقوامی فضائی کمپنی کیتھے پیسیفک نے بھی کراچی کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی تھی جس کے بعد انہیں بحال کیا گیا. تاہم اب کیتھے پیسیفک نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جون کے اواخر سے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں بند کر دے گا. کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں ایئرپورٹس کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں اور القاعدہ سے منسلک نیٹورکس کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد پاکستان اور افغانستان کے اعلی سیکیورٹی حکام نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون میں اضافے اور اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے, اور اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں کامران حیدر.
افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر رنگین دادفر اسپانتا نے جمعرات کو اپنے اعلی سطحی وفد کے ہمراہ پاکستانی حکام سے مذاکرات, جس میں پاکستانی عہدیداروں کے مطابق دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان عسکریت پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے تحت اقدامات زیر غور آئے. مسٹر اسپانتا کی اپنے پاکستانی ہم منصب سرتاج عزیز سے اسلام آباد میں بات چیت میں وزارت خارجہ اور دفاع کے علاوہ دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس اداروں کے سینئر عہدیداروں نے بھی شرکت کی. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے مطابق اس ملاقات کا مقصد ان طریقوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا جن کے ذریعے سیکیورٹی سے وابستہ حکام میں روابط کو مستحکم بناتے ہوئے باہمی سلامتی کے امور پر تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ افغان وفد کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستانی افواج نے رواں ماہ ہی افغانستان سرحد سے متصل قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیا اور کابل سے تعاون کی بھی درخواست کی۔ صحافیوں سے ہفتہ وار بریفنگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی یہ کوششیں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کی سلامتی اور وہاں قیام امن کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی۔
It's an operation that aims to root out terrorism from this area and we expect Afghanistan
تسنیم اسلم کہتی ہے کہ اس فوجی کاروائی کا مقصد علاقے میں دہشت گردی کی بےکنی ہے، تو ہم افغانستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ سرحد پر اقدامات کریں گے تاکہ دہشت گرد افغان علاقوں میں پناہ نہ لے سکیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیوں میں کابل سے تعاون حاصل کرنے کی غرض سے وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خصوصی ایلچی محمود خان اچکزئی کو کابل صدر کرزئی سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا۔ رواں سال کے اواخر میں غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے تناظر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی کے لیے کابل اور اسلام آباد میں تعاون ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے سابق مشیر ریٹائرڈ میجر جنرل محمود علی دورانی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
جو ہماری ٹی ٹی پی ہے پاکستان کی اور جو طالبان ہے افغانستان کے، ان دونوں میں کوآپریشن بڑی زبردست ہے۔ اس کا پاکستان سٹیٹ کو اور افغان سٹیٹ کو بھی نقصان ہو گیا۔ اگر افغانستان میں ایک طالبان حکومت آ جاتی ہے، اس کا نیگیٹو افیکٹ پاکستان پہ 100% پڑے گا۔ اس کو ہمارے جو طالبان، ان کو اسٹرینتھ ملے گی۔ آئی وڈ سے دس از اے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو فار افغانستان اینڈ پاکستان، اور ہم اس کو سمجھے نہیں اور اس میں جاگے نہیں اور اس کا کچھ کیا نہیں تو بڑا دکھ ہوگا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں پائی جانے والی بد اعتمادی میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں میں مختلف اہم اداروں کی سطح پر زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں ہوں اور دونوں اطراف سے تحفظات اور خدشات کو واضح انداز میں بیان کیا جائے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا جائزہ لینے کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے لشکر طیبہ سے منسلک مزید 4 تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ان تنظیموں میں جماعت الدعویٰ، الانفال ٹرسٹ، تحریک حرمت رسول اور تحریک تحفظ قبلہ اول شامل ہیں، جو کہ بیان کے مطابق حکام کے بقول لشکر طیبہ ہی کے مختلف نام ہیں۔ علاوہ ازیں وزارت خزانہ نے لشکر طیبہ کے 2 اہم رہنماؤں نذیر احمد چودھری اور محمد حسین گل کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی ہے۔ نذیر احمد چودھری تنظیم کے حکمت عملی سے وابستہ رہے، جبکہ محمد حسین رینما تنظیم کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے فرانسیسی وزیر خارجہ لورا فیبیو سے پیرس میں ملاقات کی ہے اور عراق کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ اس بارے میں خالد حمید کی ایک رپورٹ۔
فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فابیوس نے پیرس میں دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بات چیت کی۔ فابیوس نے کہا کہ عراق کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ عراقی یکجا ہو جائیں گے۔ لورا فابیوس نے فرانسیسی زبان میں یہ کہا،
It's a necessity not only for Iraq but for the whole region because it's a menace for Iraq, for the region, for Europe and for US as well.
لورا فابیوس کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ صرف عراق بلکہ پورے علاقے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ عراق کے لیے خطرہ ہے بلکہ علاقے یورپ اور امریکہ کے لیے بھی ایک آفت ہے۔ یہ تھے فرانسیسی وزیر خارجہ کے الفاظ۔ جان کیری، جنہوں نے اس ہفتے مسٹر مالکی اور مسٹر بارزانی سے ملاقات کی، کہا کہ وہ اور فابیوس اس پر متفق ہیں کہ عراق کو جلد از جلد ایسی حکومت بنانی چاہیے جو ملک کی اتحاد کی نمائندہ ہو۔
اس کے علاوہ جان کیری نے اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصبوں سے بھی ملاقات کی۔ کیری سے قبل عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری پیرس میں عراق کے معاملے پر خطے کے چند وزرائے خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران عراق کی سیکیورٹی اور پڑوسی ملک شام میں خانہ جنگی کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ کیری کی یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک روز قبل ہی عراق میں سنی عسکریت پسندوں سے بچ کر فرار حاصل کرنے والے ہزاروں عراقی لوگ وزیر اعظم نوری المالکی کی جانب سے ایک ہنگامی حکومت کی تشکیل کی تجویز مسترد کرنے پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نوری المالکی نے بدھ کو ٹی وی پر اپنے خطاب میں کہا تھا، ایسا اقدام ملک کے آئین اور 30 اپریل کو ہونے والے پارلیمانی نتائج کے منافی ہوگا، مگر ان کا بیان عسکریت پسندوں سے جان بچا کر بھاگنے والے ہزاروں عراقیوں کے لیے اطمینان کا باعث نہیں۔ بے گھر ہونے والے جوزف واڈیا کا کہنا تھا، عراق میں سیکیورٹی کی صورتحال صفر کے برابر ہے۔ دولت اسلامی عراق و شام یا ISIL کے جنگجوؤں نے کرکوش الحمدینیہ پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس سے مقامی لوگوں کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ ہمیں کوئی فوجی، کوئی فوج، کوئی بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ وہاں کوئی فوجی چوکی نہیں ہے، ہم نے کسی افسر کو نہیں دیکھا، تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ الفاظ تھے ایک عراقی کے۔ برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر جان کیری نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ عراق کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دولت اسلامی عراق و شام ایک دہشت گرد ملیشیا ہے، جو نہ صرف عراق بلکہ خطے کے تمام ممالک اور امریکہ اور یورپ جو اس کے مخالف ہیں کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے لیے عراقیوں کا متحد ہونا اور ایسی حکومت تشکیل دینا جس میں تمام فرقوں کی نمائندگی ہو بے حد ضروری ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نکولے ملادنف کا کہنا ہے کہ عراق کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کے پاس کافی اثر و رسوخ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس لڑائی کے مزید فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرنے کا خطرہ تو موجود ہے، مگر میرا خیال ہے کہ عالمی برادری جتنی اس خطرے سے واقف ہوگی اتنا ہی وہ اس میں کمی کے لیے کام کرے گی۔ مالکی حکومت پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اقلیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملک میں فرقہ واریت کو جرم دے رہی ہے۔ القاعدہ سے الگ ہونے والے گروہ دولت اسلامی عراق و شام نے عراق کے شمال اور مغرب میں کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد کے لیے امریکہ نے 300 فوجی مشیروں کو عراق بھیجا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ شام اور ایران سنی عسکریت پسندوں کے خلاف عراق کی لڑائی میں شریک ہو گئے ہیں، جنہوں نے ملک کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عراقی وزیراعظم نوری المالکی نے جمعرات کے روز کہا کہ شامی طیاروں نے اس ہفتے کے شروع میں عراق اور شام کے سرحدی علاقے کی شامی جانب بمباری کی ہے۔ شام کے جنگی طیاروں کی جانب سے عراق کے سرحدی علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں کم از کم 57 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شامی طیاروں نے منگل کو عراق کے سرحدی صوبے انبار کے کئی مقامات پر بمباری کی۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ جن علاقوں پر بمباری کی گئی وہ دولت اسلامیہ فی عراق والشام یا داعش کے جنگجوؤں کے قبضے میں ہیں، لیکن مقامی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والوں کی اکثریت عام شہریوں اور علاقے کے مکینوں پر مشتمل ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق انبار کے صوبائی کونسل کے سربراہ سبا خرکوت نے ٹی وی کو بتایا کہ شامی طیاروں نے منگل کو صوبے کے قصبوں رتبہ، الولید اور القائمہ پر بمباری کی۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے جمعرات کو ماسکو پر جارحیت کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں امن بحال کرنے کے ان کے منصوبے کی حمایت کرے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں کاؤنسل آف یورپ کی پارلیمنٹری اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پوروشینکو نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے کہا کہ وہ زبانی غلامی نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے ان کے امن کے منصوبے کی حمایت کریں۔ پوروشینکو نے روس پر غیر اعلانیہ جنگ جاری رکھنے اور علیحدگی پسندوں کو مسلح کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے اسے جارے قرار دیا، جس کی وجہ سے علاقے میں استحکام کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ روس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں سے کہے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ کیری نے یہ بات جمعرات کے روز پیرس میں اپنے فرانسیسی ہم منصب لورا فیبیو کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اب جبکہ عراق کے سنی عسکریت پسندوں اور ان کے اتحادیوں نے اپنے مفتو علاقوں کی فہرست میں شام اور اردن کے قریب سرحدی گزرگاہوں کا اضافہ کر لیا ہے، بہت سے مبصرین سوچ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ امریکی عہدیدار انتباہ کر چکے ہیں کہ دولت اسلامی عراق و شام یا ISIL اردن کے اندر تک پھیل سکتی ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ عراقی دارالحکومت کا رخ کرے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اماندا اسکاٹ نے ایک تجزیہ کار سے گفتگو کی، جس کا کہنا ہے کہ ISIL کی حالیہ کامیابیاں جدید سرحدوں کو مٹانے اور پورے خطے میں خلافت کے قیام سے متعلق گروپ کے وسیع تر ایجنڈے کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
نیو امریکہ فاؤنڈیشن میں دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ایک ریسرچ فیلو برائن فشمن کے مطابق، اردن کے ساتھ واقع ٹریبل کی سرحدی چوکی اور شام میں داخلے کا مقام الوحید اسلامک اسٹیٹ آف دی عراق اینڈ دی لیوانٹ یا ISIL کے اس بنیادی ایجنڈے کا حصہ تھے، جس کے تحت وہ سرحد کے آر پار ایک ریاست تشکیل دینا چاہتی ہے۔ ان کے الفاظ،
ISIL does not want to take over Iraq as it is currently constructed. In fact, I think that ISIL is probably going to be perfectly
ISIL عراق پر اس کی موجودہ ساخت میں قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ در حقیقت میرا خیال ہے کہ وہ غالباً اسی پر مکمل طور سے اکتفا کرے گا کہ وہ بغداد پر قبضے کے لیے اپنی بھرپور کوشش نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ ISIL مغربی اور شمالی عراق کے بنیادی طور پر سنی علاقوں اور شام کے مشرقی علاقوں میں ایک جہادی ریاست کے قیام کی کوشش کر رہا ہے۔ فشمین کہتے ہیں کہ عسکریت پسند اپنی حکمت عملی پر کس طرح عمل کریں گے، اس کا اندازہ شام میں ان کی کاروائی کے انداز سے لگایا جا سکتا ہے۔ ISIL ملک کی خانہ جنگی میں لڑ رہا ہے اور اس نے شام کی مشرقی سرحد کے ساتھ واقع قصبوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
This is not a group that has tried to go on offense against Damascus. Not a group that is trying to dominate every square inch of Syria.
فشمین نے کہا کہ یہ وہ گروپ نہیں ہے جس نے دمشق کے خلاف حملے کی کوشش کی ہے، یہ وہ گروپ نہیں ہے جو شام کے چپے چپے پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ عراق میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کہاں غالب آ سکتے ہیں، ہم کہاں حکومت قائم کر سکتے ہیں، اور ہم طویل المیاد کاروائیوں کا مرکز کہاں قائم کر سکتے ہیں۔ فشمین کے مطابق ISIL کی کامیابی کا کچھ انحصار مقامی سنی ملیشیاؤں، قبائلی گروپوں اور دوسری تنظیموں کے ساتھ اتحاد کی تشکیل کی اس کی اہلیت پر ہے۔ ان میں سے ایک سب سے حیران کن اتحاد نقشبندی آرمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو صدام حسین کے پرانے دور کی باس پارٹی کے بچے کچے ارکان سے قریبی طور پر منسلک ایک گروپ ہے۔ فشمین کہتے ہیں،
This is not a natural alliance. Jihadis and the old Rakhidat party don't like each other.
یہ کوئی قدرتی اتحاد نہیں ہے۔ جہادی اور عراق کی پرانی باس پارٹی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے نظریات اور اس بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں کہ انچارج کسے ہونا چاہیے، معاشرے کے اصول کیا ہونے چاہیے، اور اس کے باوجود ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حالیہ دنوں میں وہ اس فوجی کاروائی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر سکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ISIL پر حملے کا بہترین طریقہ فوجی کاروائیوں کے ذریعے نہیں بلکہ ان سیاسی اتحادوں کو توڑنے کے ذریعے ہو سکتا ہے جنہوں نے اسے مضبوط بنایا ہے۔
It was losing those alliances originally that weakened the group in 2007 and it is regaining them that has given it renewed
ابتدا میں ان اتحادوں سے محرومی ہی تھی جس نے گروپ کو سن 2007 میں کمزور کر دیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ اثر نو وابستگی ہے جس نے اسے آج ایک بار پھر مضبوط کر دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے برائن فشمین کے۔ امریکی عہدیدار عراقی وزیراعظم نوری المالکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ شامل کر کے ایک نئی حکومت تشکیل دیں جس سے ملک کی سنی آبادی کی اس بارے میں حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ اثر نو جائزہ لیں اور ممکنہ طور پر اس عسکریت پسند گروپ کے ساتھ اپنی وفاداریاں ختم کر سکیں۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام کا کہنا ہے کہ یہ نئے اتحاد ملک میں فوجی کوششوں پر امکانی طور پر اثر ڈال سکتے ہیں۔
So there's a window of opportunity here, I think, to get the Sunnis to reassess. If you could find a new government that they felt hopeful.
میرا خیال ہے کہ سنیوں کو اثر نو جائزہ لینے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک موقع موجود ہے۔ اگر وہ ایک ایسی نئی حکومت پا سکیں جس سے وہ اچھی امیدیں باندھ سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سیاسی طور پر اور فوجی طور پر ایک ایسا اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں جو موجودہ زمینی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مسٹر مالکی ان اپیلوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی نئی حکومت جو ملک میں اپریل کے انتخابات کے نتائج کو نظر انداز کرے آئین اور سیاسی عمل کے خلاف ایک کاری ضرب ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عراق کے ایک حالیہ دورے کے موقع پر کہا تھا کہ امریکہ کی مدد جو 300 فوجی مشیر وہاں بھیج رہا ہے صرف اس صورت میں بھرپور، دیر پا اور مؤثر ہوگی اگر عراق کے لیڈر ملک کو یکجا کرنے کے لیے ضروری اقدام کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس نے شہری حقوق کے علمبردار لیڈر آن جہانی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، ان کی اہلیہ کوریٹا اسکاٹ کنگ کو اپنے اعلیٰ ترین اعزاز کانگریس گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ ان دونوں نے اپنی زندگیاں نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ اعزاز تاریخی سول رائٹس ایکٹ کے دستخط کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر دیا گیا۔ زلیتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بیجت چلانی۔
کانگریس میں آئل کے دونوں جانب سے، یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے 1960 کی دہائی میں پروان چڑھنے والی شہری حقوق کی تحریک سے منسلک بہترین دھنیں گنگنائی۔ کنگ کی صاحبزادی برنیس اٹلانٹا میں قائم کنگ سینٹر کی سربراہ بھی ہیں۔ وہ اور ان کے دو بھائی مارٹن لوتھر کنگ تھرڈ اور ڈیکسٹر اسکاٹ کنگ بھی اس موقع پر موجود تھے جب یہ میڈل سمتھ سونین نیشنل میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری اور کلچر کی ڈائریکٹر لونی بنچ کے سپرد کیا گیا۔
With the acquisition of this medal, the Smithsonian will ensure that as long as there's an America,
بنچ کا کہنا ہے کہ اس میڈل کے حصول کے ساتھ سمتھ سونین اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جب تک امریکہ قائم و دائم ہے، مارٹن لوتھر کنگ کے ورثے کے اثرات اور اس سے وابستہ جرات اور بہادری کا احترام کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے گی اور اسے یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سینٹ میں مائنورٹی لیڈر مچ مکانل نے امریکہ میں نسلی عدم برداشت کو ناانصافی کا سرطان قرار دیا جو خانہ جنگی کے خاتمے کے قریب 100 سال بعد تک راج رہا تھا۔
پاسٹر ود ا بومنگ وائس اینڈ ا پوٹنٹ میسج ہیلپ چینج آل آف دیٹ۔
مائنورٹی لیڈر مچ مکانل کہتے ہیں کہ ایک پاسٹر کی للکارتی آواز اور اہم پیغام نے اس ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ اپنے الفاظ کی طاقت اور قوت کے ذریعے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بقول ان کے نسلی ناانصافی کی طویل رات کو ان سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا جو ممکن تھا اس کی طرف توجہ ہی نہ دینا چاہتے تھے۔ 2 جولائی 1964 کو جس قانون پر دستخط ہوئے اس کے نتیجے میں نسلی امتیاز کا خاتمہ ہو گیا۔ اس پر اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن نے دستخط کیے تھے۔ کانگریس خاتون مارسیا فج کانگریس میں اس قانون سازی کے لیے ان کے رول کو تسلیم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
These servant leaders committed their lives to moving America closer to what it can be.
مارسیا فج کہہ رہی ہیں کہ ان خدمت کار لیڈروں نے اپنی تمام زندگیاں امریکہ کو اس مقام سے قریب لانے میں وقف کر دی جو ممکنہ طور پر حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کنگ اور صدر جانسن کی وجہ سے آج میں یہاں پر تیسری افریقی امریکی اور 11th ڈسٹرکٹ آف اوہایو کی نمائندگی کرنے والی دوسری خاتون کی حیثیت سے کھڑی ہوں۔ میں کانگریشنل بلیک کاکس کے 43 ارکان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سینٹ میں میجورٹی لیڈر ہیری ریڈ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف لڑائی صرف ملک کے دارالحکومت ہی میں نہیں لڑی گئی۔
The battle for civil rights was fought on bus rides through South Carolina, Mississippi,
میجورٹی لیڈر ہیری ریڈ کہتے ہیں کہ شہری حقوق کی جد و جہد ساؤتھ کیرولائنا، مسیسپی، یہاں تک کہ سلما میں ایڈمنڈ، پیٹرس برج اور الاباما میں بسوں کے سفر کے دوران بھی سامنے آتی رہی۔ سول رائٹس ایکٹ یعنی شہری آزادیوں کے قانون کے 50 برس مکمل ہونے پر مختلف نمائشوں، لیکچرز، محافل موسیقی اور یادگار تاریخوں کو منانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس سال ملک گیر سطح پر مختلف تقریبات اس سلسلے میں منعقد کی جائیں گی۔ بیججلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں مشتبہ شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں خاصدار فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ حکام کے مطابق کارروائی میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ حکام کے مطابق تحصیل جمرود کے علاقے سر قمر نامی علاقے میں مشتبہ شدت پسندوں نے خاصدار فورس کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمی ہونے والے 8 اہلکاروں میں سے ایک نے ہسپتال پہنچ کر دم توڑا۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملے کو پسپا کر دیا۔ منشیات کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ دنیا کو منشیات سے پاک کرنے کی کوششوں میں پاکستان اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود۔
پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے وہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، لیکن انسداد منشیات کے لیے عالمی برادری کو بھی مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ جمعرات کو انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اس ضمن میں مربوط اور مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سرحد پر نگرانی کے سخت نظام کے ذریعے منشیات کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریوں اور بین الاقوامی میثاق کے تحت منشیات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 64 لاکھ افراد مختلف قسم کے نشے کے عادی ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ انسداد منشیات کے سرکاری ادارے کے عہدیدار کرنل محمد اشتیاق احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ کا ایک بڑا روٹ ہے اور یہاں 90% منشیات افغانستان سے آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی فورس کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت حالیہ برسوں میں منشیات کی بڑی کھیپ کی اسمگلنگ کو ناکام بنایا جا چکا ہے۔
2013 میں اینٹی نارکوٹک فورس نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے 250 ٹن منشیات، جن کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 690 ملین ڈالر بنتی ہے، ضبط کی، اور رواں سال قریباً 78 ٹن منشیات جن کی مالیت 337 ملین US ڈالر ہے ضبط کی ہیں۔
کرنل اشتیاق کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی 2600 کلومیٹر طویل مشکل سرحد کی نگرانی اور منشیات کے اسمگلروں پر کڑی نظر رکھنا ایک چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ان کے اہلکار مستعدی سے مصروف عمل ہیں۔ پاکستان میں نشے کی عادت سے چھٹکارے اور اس سے بچاؤ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی عہدیدار کرن مشتاق کہتی ہیں کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگاہی اجاگر کرنے سے منشیات کے استعمال میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔
جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت لاسٹ کا فیز ہوتا ہے کہ آپ اینڈ میں ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پریونشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اب پریونشن میں ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرام، جس میں کمیونٹی اویئرنیس پروگرام ہے، اسکول کی پوری ایک کیمپین ہے جس میں ٹیچرز ٹریننگ ہے، پیرنٹس اویئرنیس پروگرام ہے، اسٹوڈنٹ اویئرنیس پروگرام ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامس ہیں یہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ میسیجنگ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کو پہلے سے بتا دیں گے کہ اس چیز کے یہ نقصانات ہیں تو آف کورس اس کی طرف نہیں جائے گا۔
اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس دن کی مناسبت سے جاری بیان میں منشیات کے عادی افراد کے علاج اور نشے کے استعمال سے پیدا ہونے والی خرابیوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے پر زور دیا گیا۔ بیان کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 2 لاکھ افراد منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ نشے کے عادی افراد کے علاج اور اس عادت سے چھٹکارے کے لیے ان کی معاونت کی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان سے اپنے خاندانوں کے ساتھ نقل مکانی کرنے والوں میں سے کئی ایک کو دل کی بیماریوں، پیٹ کے امراض اور خسرہ سمیت صحت کے متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات شمالی وزیرستان کے قریبی ضلع بنو سے، جہاں بے گھر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے، ہمارے نمائندے شمیم شاہد کی زبانی۔
شمالی وزیرستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں داخل ہوتے ہی جہاں سے ایک طرف سامان سے لدی چھوٹی بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کا رش دکھائی دیتا ہے، تو دوسری طرف تاحد نظر قطاروں میں کڑے مرد دکھائی دیتے ہیں جو راشن کی حصول کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شدید گرم موسم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنے والے ان افراد کو جہاں دیگر مسائل کا سامنا ہے، وہیں خصوصاً ان کے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہے جو ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن گیا ہے۔ بنو میں سرکاری ہسپتال وومن اینڈ چلڈرن ہاسپیٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کے 2000 سے زائد بچے اور خواتین اب تک ان کے اسپتال میں علاج کے لیے آ چکے ہیں۔
ان بچوں نے کافی دور سے سفر کیا ہے اور پیدل آئے ہیں، اور کافی وقت لگا ہے انتظار میں، گرمی میں ان کی وہ گزری ہے، تو اکثر ان کی بیماریاں گیسٹرونٹائٹس زیادہ تر ہیں، اور اس میں سیکنڈ ٹائم پہ میزل بھی ہے کہ ان کے یہ قبائل علاقہ جات ہیں، ان میں ویکسینیشن وہ نہیں ہوئی ہے، اور اس لیے وہ جتنی بیماریاں ہیں ویکسین جو ویکسین نہیں پلائے ہیں تو اس سے وہ بیماریاں سب ان کو۔
شہر کا ایک بڑا اسپتال ہونے کی وجہ سے یہاں مریضوں کا ویسے بھی بے پناہ رش رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر حبیب اللہ کے بقول مقامی افراد میزبانی کے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شمالی وزیرستان سے آنے والوں کے اسپتال میں بھی مدد کر رہے ہیں۔
ہمارے لوگ اتنے مخلص ہیں، خاص کر بنو والے، کہ اپنا بیڈ چھوڑ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیڈ پہ یہ میرے لیے یا میرے چھا والے بچے کو ادھر آپ جگہ دے دیں۔ ایک آدمی کو شت ملا کہ اسپتال سے دوائی بنو کا رہنے والا تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے میری استطاعت ہے کہ میں بازار سے خرید سکوں، یہ میرے والے چیٹے میری دوائی یہ آئی ڈی پیز والوں کو دے دیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، ان کے حاوی مریضوں کا رش بڑھ سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر حبیب اللہ کے بقول ان کے اسپتال میں تمام انتظامات مکمل ہیں اور وہ لوگ ایسی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، بنو۔
اور شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے ایک خاندان سے پشاور میں ہماری ساتھی گل رخ نے گفتگو کی ہے، ان کی بات چیت پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے آغاز کے بعد سے اس قبائلی علاقے سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں ہفتے ہی پشاور آنے والے ایک ہی خاندان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ وہ بہت مشکلات کے بعد یہاں تک پہنچے۔ زہرہ بی بی کا کہنا تھا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑتے وقت بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور انہیں چار بچوں کے ہمراہ شدید گرمی میں کافی سفر پیدل طے کرنا پڑا۔
میں پیدل چل رہی تھی، میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، بہت تکلیف تھی۔
انہوں نے بتایا کہ جب وہ چیک پوسٹ پر پہنچے تو ان کے اندراج کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ زہرہ بی بی کا کہنا تھا کہ پشاور میں انہیں رہائش ڈھونڈنے میں بھی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے بقول کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک اسے ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔
اپنے گاؤں میں جتنے چیزیں تھی، سامان تھی، وہ بھی رہ گیا، اور ہمارا دکان تھا، پانچ چھ لاکھ کا دکان تھا، وہ بھی رہ گیا۔ جتنے پیسے تھے وہ راستے میں ہم نے لگا دیے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، یا تو بل ہے، بجلی کی بل ہے، پانی کی بل ہے، گھر کی 10,000 ہے، 50,000 تو پہلے لے چکے ہیں، یا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے۔
اسی خاندان کے رکن حسن داوڑ نے اپنے مسائل کچھ یوں بیان کیے۔
جب ہم آ رہے تھے تو وہاں پہ مین جو ٹرانسپورٹ میں مسئلہ تھا، گاڑیاں نہیں تھی، لوکل جتنے بھی ٹرانسپورٹ والے تھے بہت زیادہ کرائے پر مطلب آ رہے تھے۔ ایک فلائنگ کوچ جو تھا 40,000 روپے مطلب وہ لے آتے تھے ڈی پیز کو بنو تک۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگوں کو گرمی کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا تھا۔
حسن داوڑ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شمالی وزیرستان چھوڑنے والے بچے اور خواتین ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ان کے بقول بچے جب ہیلی کاپٹر دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔
جو ایئر جیٹ طیارے آتے تھے اور وہاں پہ اٹیکس کرتے تھے تو ہمارے جتنے بھی بچے جتنے بھی خواتین ہیں وہ سارے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ یہاں پہ بھی کوئی ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے کوئی جہاز آتا ہے تو سارے بچے جو نا کمروں کے اندر چلے جاتے کہ یہ تو ابھی اٹیک کریں گے۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کے حل پر توجہ دی جائے۔
ہمارے لوگوں کا جتنا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکوموڈیشن کا ہے، ان کو پراپر اکوموڈیشن دیا جائے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، پراپر ہیلتھ فیسلٹیز کو دی جائے، اور اس کو جتنا بھی ریلیف دیا جائے نا وہ میرے خیال میں جو ابھی دے رہے کچھ 12,000 اور سامان دے رہے وہ میرے خیال میں کم پڑ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ نا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔
وفاقی اور صوبائی حکومت دیگر امدادی اداروں کے ساتھ مل کر نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر تمام انتظامات مکمل نہ ہونے کے سبب نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو ابتدا میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انتظامات میں بہتری آ رہی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
دہلی کی ایک عدالت نے چند سال پہلے بند ہونے والے ایک اخبار نیشنل ہیرلڈ کے فنڈز میں خرد برد کے الزامات میں کانگریس پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی اور پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کے سمن جاری کر دیے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اپنی رپورٹ میں۔
دہلی کی ایک عدالت نے نیشنل ہیرالڈ اخبار کے فنڈ میں بدعنوانی سے متعلق ایک معاملے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے اور نائب صدر راہل گاندھی کے نام سمن جاری کر کے انہیں 7 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ میٹروپولیٹن مجسٹریٹ گومتی منوچا نے بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی کی ایک عرضداشت پر سماعت کے بعد یہ ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں تمام ملزموں کے خلاف ثبوت پائے گئے ہیں۔ سونیا اور راہل کے علاوہ کانگریس لیڈر آسکر فرنانڈیز، سیم پتروڈا اور سمن دوبے کو بھی سمن جاری کیے گئے ہیں۔ نیشنل ہیرالڈ اخبار ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے 1938 میں شروع کیا تھا، اس کے ساتھ ہندی میں نوجیون اور اردو میں قومی آواز بھی جاری کیے گئے تھے۔ نوجیون پہلے بند ہو گیا اور نیشنل ہیرالڈ اور قومی آواز 2008 میں بند کر دیے گئے۔ کانگریس نے اس عدالتی حکم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ ابھی سمن موصول نہیں ہوا ہے، جب ملے گا تب آگے کی کارروائی کی جائے گی۔
آپ آشوست رہیں کہ ہم ویاپک روپ سے قانونی صلاح مشورہ کر کے ایک بہت ڈیٹیلڈ پرزور جواب دیں گے۔ سوامی کا ایک جو پرانا سنسنی کھیز پھیلانے کا اور ان کا جو ایک ورودھ ہے کانگریس کے بارے میں وہ جانا مانا ہے، انہوں نے تتھیوں کو بالکل جوڑ موڑ کے توڑ پھوڑ کر ڈسٹورٹ کر کے یہ آروپ لگائے ہیں۔
سبرمنیم سوامی نے اپنی اپیل میں الزام عائد کیا ہے کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے نیشنل ہیرالڈ کے 2,000 کروڑ روپے کے فنڈ میں بدعنوانی کی ہے۔ بقول ان کے انہوں نے ینگ انڈین نامی ایک نئی کمپنی بنا کر نیشنل ہیرالڈ کی املاک ہڑپ لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ینگ انڈین کے ذریعے ایسوسیٹڈ جرنلز لمیٹڈ کو، جس کے تحت اخبار تھا، بغیر ضمانت 90 کروڑ روپے کا قرض دیا گیا اور اس کی 5,000 کروڑ روپے کی املاک کو ہڑپنے کی سازش کی گئی۔ جبکہ کانگریس نے کہا ہے کہ اس نے ایک جذباتی فیصلے کے تحت ایک کمپنی کو قرض دیا تھا کیونکہ نیشنل ہیرلڈ پنڈت جواہر لال نہرو نے شروع کیا تھا۔ جب 2012 میں سبرمنیم سوامی نے اپیل دائر کی تھی تو راہل گاندھی نے ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی تھی اور ان کے اس قدم کو جھوٹا، غلط اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر رنگین دفتر اسپانتا نے جمعرات کو ایک اعلیٰ وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔ افغان وفد کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان عسکریت پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حامد کرزئی کی حکومت کے مشیر کے ساتھ پاکستان آنے والے وفد میں وزارت خارجہ و دفاع کے اعلیٰ کے علاوہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی اور قومی سلامتی کونسل کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اس دورے میں اسپانتا اور پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی و خارجہ امور سرتاج عزیز کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ایک ہوٹل میں ایک شخص نے جو بظاہر خود کش حملے کی تیاری کر رہا تھا خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ لبنان کی سیکیورٹی فورسز ایک کارروائی کے دوران اس کے قریب پہنچ رہی تھی جب اس نے خود کو ہلاک کر لیا۔ 10 افراد اسی دوران زخمی ہوئے۔ ایک دوسرے مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں یہ تیسرا بم دھماکہ تھا۔ نائجیریا کے ایک شاپنگ سینٹر پر خود کش بم حملے کے لیے شدت پسند جنگجوؤں پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں خود کش حملہ آور دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جب سیکیورٹی حکام نے اسے روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اردن کی ایک عدالت نے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک مبلغ ابو قتادہ کو ان الزامات سے بری کر دیا ہے کہ وہ عمان کے ایک امریکی اسکول پر حملے کی سازش کر رہے تھے۔ عدالت نے جمعرات کے روز کہا کہ ان الزامات کے حق میں کافی شواہد نہیں ملے۔ مبلغ ابو قتادہ کو اس سے پہلے 1999 میں ان کی غیر موجودگی میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ان پر دوبارہ مقدمہ چلانے کے لیے پچھلے سال برطانیہ سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ملائیشیا کے مسافر طیارے کو جب حادثہ پیش آیا تو وہ خود کار نظام آٹو پائلٹ پر تھا، اور طیارے کے پائلٹ ممکنہ طور پر آکسیجن کی کمی کے باعث جواب دینے کی حالت میں نہیں تھے۔ جمعرات کے روز یہ بیان عہدیداروں کی جانب سے ٹھوس ترین تھیری ہے جو اس لاپتہ بوئنگ 777 کے بارے میں جاری کیا گیا ہے۔ جدید ایویشن کی تاریخ میں یہ گمشدگی سب سے بڑا معمہ بن گئی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں نائب وزیر اعظم وارن ٹرس نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ جب طیارے کا ایندھن ختم ہوا تو وہ خود کار نظام پر تھا، ورنہ وہ اپنے مقررہ راستے سے نہ بھٹکتا، جیسا کہ سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا ہے۔ ملائیشیا ایئر لائنز کا بوئنگ 777 طیارہ 8 مارچ کو کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے پرواز کر رہا تھا جب وہ لاپتہ ہو گیا، اور اس نے ہنگامی پیغام بھی نہیں بھیجا۔ طیارے پر 239 مسافر سوار تھے۔ چین شورش زدہ مغربی علاقے سنکیانگ میں دہشت گردی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس نے ایک عوامی جلسے میں 9 افراد کو جیل میں قید کی سزا سنائی ہے۔ سرکاری میڈیا نے کہا کہ یہ سزائیں 3 سال سے 14 سال قید کی ہیں، جو جہاد کی تبلیغ کرنے، علیحدگی پسندوں اور لسانی نفرت کے لیے اکسانے کے الزامات پر دی گئی ہیں۔ پیپلز ڈیلی نے کہا ہے کہ 3,000 سے زیادہ افراد نے اس جلسے میں شرکت کی اور عوامی سطح پر سزائیں سنانے کی کارروائی کو دیکھا۔ عہدیداروں کی کوشش ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف دباؤ کا ان کارروائیوں کو عوامی حمایت حاصل ہو۔ بیجنگ میں نئے امریکی سفیر کے ایک بیان کے بعد چین نے امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات میں بہتری کی امید کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ شیرن وین سانت کی رپورٹ کی تفصیلات۔ چین میں امریکہ کے نئے سفیر میکس باکس نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ چین کو انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے، چین میں امریکی کمپنیوں پر پابندیاں ہٹانے اور سائبر اور کاروباری اداروں کی خفیہ معلومات کی چوری بند کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان وا چن یونگ نے سفیر کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات میں بہتری سے خطے میں امن اور استحکام پیدا ہوگا۔ سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں چوری کے الزامات کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ چین اور امریکہ بڑے معاشرتی نظاموں والے بڑے ممالک ہیں، اور دونوں کو اپنے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ موجودہ سال کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان متعدد معاملات، جن میں سائبر سیکیورٹی اور جنوبی بحیرہ چین میں چین اور امریکہ کے اتحادیوں کے درمیان سرحدی تنازعات کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اس سال کے اوائل میں چین اور ویتنام کے درمیان آئل ریگ کے معاملے پر ویتنام میں مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ چین تعلقات میں چین کی طرف سے کی جانے والی سائبر چوری ایک خلش کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اور نئے امریکی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے سفارتی اور قانونی ذرائع سے چین کو مجبور کرنے کی کوشش جاری رکھے گا کہ وہ اس چوری کو بند کرے۔ امریکی سفیر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے 5 چینی اہلکاروں پر امریکی کمپنیوں کے خلاف معاشی جاسوسی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ چین ان فوجداری الزامات کو مسترد کرتا ہے جو امریکہ نے پہلی بار کسی غیر ملکی طاقت کے خلاف لگائے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے امریکی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل سفیر سمانتا پاور نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کم عمر افراد بر اعظم افریقہ میں بستے ہیں۔ 40% آبادی کی عمر 15 سال سے کم ہے، جبکہ اس کے 20 کروڑ نوجوان 15 سے 24 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ سمانتا پاور نے کہا کہ افریقہ دنیا کے سب سے زیادہ متحرک بر اعظموں میں سے ہے، جس کی معیشت دنیا کی تیز رفتاری سے بڑھتی ہوئی 10 معیشتوں میں 6ویں نمبر پر ہے۔ افریقی بچوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات میں خاصی حد تک کمی آئی ہے۔ ملیریا سے ہونے والی اموات کی تعداد آدھی رہ گئی ہے۔ اسکولوں میں داخلے کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، کیونکہ اب تقریباً 80% بچے پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ سفیر پاور نے کہا کہ اس پیش رفت کے باوجود افریقہ کے کئی حصوں میں بچوں کو کئی رکاوٹوں کا سامنا بھی ہے۔ افریقہ میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے 30 لاکھ سے زائد بچے ایچ آئی وی کا شکار ہیں، جبکہ دنیا میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے بڑی تعداد بھی اسی بر اعظم میں رہتی ہے۔ سمانتھا پاور نے کہا کہ میں ایک چیلنج پر خصوصی توجہ دینا چاہوں گی، وہ ہے لڑکیوں کو اسکول میں رکھنا۔ گو کہ لڑکیوں کی پرائمری تعلیم تک رسائی بڑھانے میں خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، پھر بھی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد وقت سے پہلے اسکول چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑکیوں کے لیے اسکولوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ اس ضرورت کو شدت سے زیادہ محسوس کیا گیا جب بوکو حرام نے اسکول کی 100 لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ کسی لڑکی کو محفوظ رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کے درمیان کوئی ایک راستہ چننے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑکیوں پر اس دباؤ کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے جو انہیں وقت سے پہلے تعلیم چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کی دیکھ بھال ہو یا نوکری کرنے کی وجہ سے یا ماں بننے کی وجہ سے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ سمانتھا پاور نے کہا کہ اگر ہم مل جل کر لڑکیوں کا اسکول جانا محفوظ بنا سکیں اور انہیں وہاں رکھ سکیں، تبھی ہم ان کی اجتماعی قسمت تبدیل کرنے کی راہ سے رکاوٹیں دور کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ان کا جائز مقام دلوانے میں مدد کریں گے تاکہ وہ افریقہ کے سنہرے مستقبل میں قائدانہ کردار ادا کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
موسیقی کی دنیا کا ایک اہم نام ماسٹر عنایت حسین،
تفصیلات فکر و فن میں.
الفت کی نئی منزل کو چلا باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل.
کچھ شخصیات اتنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں کہ انہیں گزرتا وقت کبھی دھندلا نہیں پاتا. ماسٹر عنایت حسین کا شمار بھی ایسی ہی چند نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے.
کیا ہے تو پیار تو پڑھے گا نبھانا, رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ, قبول کر لو قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین فلموں کے انتخاب میں بہت محتاط تھے. انہوں نے چار عشروں پر محیط فنی کریئر میں بے شمار ناقابل فراموش دھنیں تخلیق کیں. خاص طور پر ان کی فلموں قاتل اور گمنام کے گیتوں نے جنوبی ایشیا میں لوگوں کے دل موہ لیے. نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی یہ گیت اسی ذوق و شوق سے سنے اور سراہے جاتے ہیں. ماسٹر عنایت حسین نے ممبئی میں محض ایک ہی فلم میں میوزک دیا. اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ لاہور میں رہ کر اپنی فنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کئی غیر فلمی گیت بھی کمپوز کیے. پروڈیوسر شیخ محمد حسین نے اپنی فلم ہچکولے میں پہلی بار ماسٹر عنایت حسین کو بطور میوزک ڈائریکٹر کے سن 1949 میں متعارف کرایا. یہ فلم تو ناکام رہی, تاہم اس کے گیت توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے.
دیکھو وہی دشمن ہے میرے آشیانے کا, کوئی بتلائے میں نے کیا بگاڑا ہے زمانے.
پیار کا دیا جلاتا ہوں تو چھپ کے چھپ کے آ جا, چھپ چھپ کے آ جا, رو رو کے تجھے بلاتا ہوں تو چھپ کے.
ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک گیت کے لیے بسا اوقات پانچ پانچ دھنیں ترتیب دیتے تھے اور پھر ان میں سے بہترین دھن کا انتخاب کرتے. ماسٹر عنایت حسین کی ایک بلاک بسٹر فلم دل میرا دھڑکن تیری تھی جس میں مرکزی کردار وحید مراد اور شمیم آرا نے ادا کیے.
آئے گا نہ لوٹ کے تم آئے تو ہنا, رکھ دیا قدموں میں دل نذرانا, قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین کی لازوال دھنیں آج بھی سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں.
اے دل میرا جان بہار آئے گا, پیار مہکے گا, امنگوں پہ نکھار آئے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
بہار آئے گا اس کی آنکھوں میں کھلے ہوں گے محبت کے کنول, سائے برسائے گا میرے لیے اس کا آنچل, زندگی بھر کے لیے مجھ کو قرار آئے گا. جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 12, بھارت میں 12:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجا چاہتے ہیں. پر اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر نشوان۔ اپنے میزبان ندیم یعقوب کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔